الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. یہ کائنات بسیط اپنے وجود میں اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے. ہر کام اپنا نتیجہ رکھتا ہے، انجام رکھتا ہے، ایک اصول ہے کہ جو بے نتیجہ کام کیا جائے وہ فضول ہوتا ہے. یہ عام انسانی معاشرے کی بات ہے. کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں اس کا کوئی بھلا برا نتیجہ نہیں ہوتا تو وہ فضول کہلاتا ہے. حتیٰ کہ لوگ کھیل تماشے میں بھی، لاؤ لب میں بھی نتیجہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ کھیل کھیل ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں یہ جیت گیا یہ ہار گیا، اس سے نہ کچھ حاصل ہوتا ہے نہ کچھ ضائع ہوتا ہے، لیکن وہ ہار جیت کا نتیجہ رکھتے ہیں. تو اللہ کی ذات اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو. پھر یہ معمولی کام نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات بسیط، اتنا وسیع عالم کہ عالم بالا کو تو چھوڑیے، ساری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جب سے دنیا بنی ہے اس تلاش میں سرگرداں ہیں کہ زیر آسمان کیا کچھ ہے. آسمان یا بالائے آسمان کو چھوڑ دیں تو ابھی تک کتنی گلیکسیز ہیں اور ان میں کتنے کھربوں ستارے ہیں ہر گلیکسی میں، یہ شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی کائنات میں، اس فضائے بسیط میں کتنی دنیا بس رہی ہے. ہمارے ایک وجود کے اندر 10 کھرب سیل ہیں. اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی مہین اور باریک سی شے ہوگی انسانی جسم کا سیل، کہ ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں. گوشت پوست، ناخن بال، آنکھ ناک کان، ہڈیاں جوش پٹھے، سب انہی سیلوں سے جڑ کر بنے گا. اس سے بھی باریک ترین ایک کوئی مخلوق ہے جسے جرم یا جراثیم کہتے ہیں، وہ ان سیلوں سے بھی کروڑوں گنا کوئی باریک مخلوق ہے. اور ایک پین کی نوک پر وہ اربوں سیل، وہ اربوں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جراثیم جرمس. وہ ان سیلوں سے بھی اندر آگے بس رہے ہیں. وہ وہ کچھ جرسیم ایسے ہیں جو حیات کے لیے ضروری ہیں، بدن کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، انہیں کہتے ہیں دوست جراثیم، فرینڈلی جراثیم. کچھ ایسے ہیں جو بیماریاں پیدا کر دیتے. عجیب مخلوق ہے، ایک ہی طرح کے جراثیم ہیں، ایک ہی بدن میں ہیں. کہیں سے کوئی چیز کھا لیجیے، اس کے ساتھ جراثیم آ گئے، آپ بیمار ہو گئے. تو اتنی باریک ترین اور اتنی وسیع، جس کی حدود سے انسان آشنا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. کیا یہ بے نتیجہ ہے؟ اتنا بڑا کام، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. یقیناً یہ اس کا وجود چاہتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہو. اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں فرمایا بھی ہے کہ کیا ہم نے یہ کھیل تماشے کے طور پہ کائنات بنا دی ہے؟ کھیل تماشا اللہ کو زیب نہیں دیتا، اس کی شان بہت بلند ہے. اس خالق نے جو کچھ بنایا ہے اس کا نتیجہ ہوگا. لیکن بے شمار مخلوق اس کائنات میں بستی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیلاب ہے انسانوں کا جو عمدہ چلا آتا ہے. ہم گن نہیں سکتے کہ روزانہ کتنے انسان اس زمین پہ پیدا ہوتے ہیں. ایک سیلاب ہے عمدہ چلا آ رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی نہیں گن سکتے کہ روزانہ جا کتنے رہے ہیں. یہ جانے والے کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہاں کتنے اور موجود ہیں؟ کب تک آتے رہیں گے؟ یہ جانے والے کہاں چلے گئے؟ یہ کب تک جاتے رہیں گے؟ کبھی یہ سلسلہ ختم بھی ہوگا، ہونا چاہیے. ہر کام جو شروع ہوتا ہے وہ ایک دن ختم ہوتا ہے. یہ سلسلہ بھی ختم ہوگا. تو ختم ہوگا تو کیا ساری بساط لپیٹ دی جائے گی؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو یہ ساری کائنات بے نتیجہ رہی. ایسا نہیں ہوگا، اس کے نتائج سامنے آئے. اس ساری کائنات میں ساری مخلوق سے بہترین تخلیق، سب سے افضل مخلوق انسان ہے. باقی جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی، خلق لکم ما فی الارض جمیع، روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہاری خاطر. اب دیکھیے، آپ ایک جانور کو ذبح کر لیتے ہیں، اس کو کھا بھی لیتے ہیں، اس کی کھال بھی استعمال کر لیتے ہیں، ہڈیاں بھی استعمال کر لیتے ہیں. علماء حق فرماتے ہیں کہ جو بھی حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا، وہ اپنی زندگی کا مقصد پا گیا. یعنی کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ بنی نہ ہوئے انسان کے کام. ایک جانور پر آپ سواری کرتے ہیں، حلال نہیں بھی ہے، تو جب انسانی کام میں آ گیا تو اپنا مقصد پا گیا، مقصد تخلیق پا گیا. آپ گدھے پہ سامان ڈھوتے ہیں، خچر پہ ڈھوتے ہیں، گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں، تینوں حلال تو نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد حیات آپ کی خدمت کرنا ہے، آپ کو منزل تک پہنچانا ہے، آپ کا سامان ڈھونا ہے. وہ اپنے مقصد کو پا گئے. اونٹ پہ آپ سواری بھی کرتے ہیں، آپ اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، آپ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کی کھال سے بے شمار چیزیں بناتے ہیں. تو جب وہ اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا، اپنا مقصد حیات پا گیا. ورنہ تو یہ عجیب زیادتی نظر آتی ہے نا، کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کو کھا رہی ہے. تو فرمایا وہ دوسری مخلوق بنائی اس لیے گئی ہے. سورج عالم انسانیت کی بقا اور اس کی نشو و نما کے لیے طلوع ہوتا ہے، چاند اس کی خدمت کرتا ہے، ستارے سیارے اس کی خدمت کرتے ہیں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی خدمت پہ لگا. اگلے دن کسی صاحب کا سوال تھا، شاید بہت اچھے اعلیٰ سائنسدان ہیں، کوئی ریسرچ کر رہے ہوں گے کہ اور کسی سیارے پر بھی کوئی مخلوق ہے یا نہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے اس کو زیر بحث نہیں لایا، کیونکہ یہ انسانیت کی بہتری یا اس کے لیے نہیں ہے. کہیں کوئی ہے تو ہوا کرے، نہیں ہے تو نہ ہو. تو قرآن میں اس بحث کو نہیں چھیڑا گیا کہ اور سیاروں پر مخلوق ہے یا نہیں ہے. جنات کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن اور کسی طرح کی کسی مخلوق کا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ساری تخلیق کو منسوب کیا گیا ہے انسانوں کے لیے. تو اب جیسے اس زمین پہ بھی بے شمار مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، نہ جنات نظر آتے ہیں، نہ جراثیم نظر آتے ہیں، نہ سیل نظر آتے ہیں. کچھ زندگی کے لیے ضروری ہیں، کچھ غیر ضروری ہیں. کہیں اور بھی کوئی طرح کی مخلوق ہو تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کائنات ہے. لیکن مکلف مخلوق اور جس کی طرف نبی بھیجے گئے اور جس کو پابند کیا گیا، وہ صرف انسان ہے. انسانیت کے علاوہ کہیں نبوت کا کوئی ثبوت نہیں. انسان کے ذمے یہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے بنانے اور اس کے انجام کو سمجھے اور اس کے مطابق اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے اس نتیجے کو مد نظر رکھ کر عمل کرے. اب مصیبت یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے تو ہر آنے والے انسان کا وجود مادی ہے، نگاہ مادی ہے، ہوا سے خمسہ مادی وجود کے ساتھ ہے، دماغ مادی ہے. تو اس مادی دنیا اور اس کی خوبصورتی بدصورتی یا اس کی لذت یا اس کی تکلیف سے ہر بندہ فوراً واقف ہو جاتا ہے، کیونکہ جاننے کے ذرائع مادی ہیں، کائنات مادی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ آگ میں آسنی ڈالنا یہ جلا دے گی، یہ چیز کھانی ہے یہ میٹھی ہے. تو جوں جوں انسان کے حواس بالغ ہوتے ہیں، وہ جوں جوں اس دنیا سے واقف ہوتا ہے اور اسی میں مگن ہو جاتا ہے، زندگی اسی میں ضائع کر کے چلا جاتا ہے. لیکن انسان صرف وجود کا نام نہیں، انسان جسد مار روح ہے. جسم اور روح جب ملتے ہیں تو انسان کہلاتے ہیں. روح اکیلی ہو تو اسے روح ہی کہتے ہیں، انسان کوئی نہیں کہتا. اور جسم سے روح خارج ہو جائے تو اسے مردہ کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، اسے انسان کوئی نہیں کہتا. جب الگ ہو جائیں تو انسان نہیں رہتے. کوئی نہیں مرنے کے بعد کہتا کہ میرے باپ والد صاحب کو غسل دیجئے، والد صاحب کا جنازہ. وہ کہتے ہیں میت کو غسل دیں. میت وہی بندہ ہے جو جسے ساری عمر آپ والد صاحب ابا جی کہتے رہے، آپ کوئی نہیں کہتا. بھائی ہے، بیٹا ہے، مرنے کے بعد نہ کوئی بھائی کہتا ہے نہ بیٹا کہتا ہے، میت ہو جاتا. تو روح اور جسم مل کر انسان بنتے ہیں. انسان ساری عمر اس مادی تگ و دو میں کھویا رہتا ہے، روح کی اسے سمجھ ہی نہیں آتی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح اس نے مادی چیزیں دریافت کرنی، روحانی بھی دریافت کرتا، روح کو بھی دریافت کرتا. اسے پتا ہے میرے اندر روح ہے. اس کے باوجود اللہ اتنے کریم ہیں کہ پھر انہوں نے انبیاء مبعوث فرمائے، اپنا ذاتی کلام نازل فرمایا اور لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ تم صرف جانور نہیں ہو کہ محض ایک جسم ہے اور اس میں اخلاق سے مل کر ایک کیفیت روح کی بن گئی. جب وہ اخلاق ڈسٹرب ہوں گی تو روح بھی ختم ہو جائے گی, بکھر جائے گی, وہ بات نہیں ہے. تم میں روح جو ہے وہ عالم امر سے ہے, ابدی ہے, دائمی ہے, اور تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. کسی جسمانی لذت سے روکا نہیں ہے. جسمانی حظ اٹھاؤ, اچھا کھانا کھاؤ, اچھا لباس پہنو, لیکن وسائل اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کرو. سادہ سی بات, سارا اسلام اتنا سارا. اس لیے کہ تم جو کماتے ہو, جو کھاتے ہو, جو سوچتے ہو, جو کرتے ہو, اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, اور وہ نتیجہ روح کو متاثر کرتا ہے. جس طرح ہر کھانے کی لذت بدن کو, کام و دہن کو معزوز کرتی ہے, کڑوا کھائیں تو وہ تکلیف دیتا ہے, اسی طرح اچھا کام روح کے لیے لذت پیدا کرتا ہے, برا کام اسے پریشان کرتا ہے, خراب کرتا ہے. اس کے لیے انبیاء بھی بھیجے, کتابیں نازل فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے تھا کہ جس طرح دنیا کے سارے کام از خود سیکھ لیے, آخرت کے بھی سیکھ لیتا, روح کی ضروریات کوئی بھانپ لیتا. اس نے احسان عظیم فرمایا کہ انبیاء مبعوث فرمائے, کتابیں نازل فرمائیں, اور اپنا ذاتی کلام عطا. اب اگر انسان پھر بھی نہ سمجھے, انبیاء کی تعلیم کی طرف توجہ ہی نہ کرے, فرصت ہی نہ ہو اسے, تو ایک اصول ہے فطرت کا, آپ ایک بازو گلے میں باندھ دیں, اس سے کوئی کام نہ لیں دو مہینے چار مہینے, پھر آپ کھولیں تو وہ کام نہیں کرے گا, وہ یہیں لگا رہے گا. ایک آنکھ پہ پٹی باندھ دیں, دو چار مہینے باندھے رکھیں, اسے استعمال نہ, پھر کھولیں گے تو اس میں بینائی نہیں ہوگی. یعنی جس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے وہ مر جائے گا. اگر آپ ساری زندگی روح کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, مر جائے گی, بیکار ہو جائے گی. اور اگر آپ کے دل میں آرزو پیدا ہو جائے کہ کس نے یہ میرا وجود بنایا, وہ کون ہے, اس نے اس میں کتنی باریک چیزیں, باڈی سیلز پھر ان سے آگے جرمز, کتنی مخلوق اس میں بسا دی, تو آخر وہ ہستی مجھ سے کیا چاہتی ہے. اس کا کوئی ذاتی معاملہ تو ہے نہیں, وہ تو بے نیاز ہے, مخلوق کا محتاج نہیں ہے. تو اس نے اتنی مخلوق جو بنائی ہے, بہترین ساری تخلیق کی سرتاج, وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس مخلوق کی سرتاج ہی رہے, اور عزت سے رہے, اور آرام سے رہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, تو چند برسوں کے لیے اسے یہاں بھیج دیا گیا, یہاں وہ کام اللہ کی اطاعت کے مطابق کرے تاکہ انجام بہترین نصیب ہو. یہ جی مسئلہ ہے. موت زندگی کو ختم نہیں کرتی, موت سے حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے. موت ختم کرتی ہے وجود کا جو تعلق روح سے حیات دنیا کے لیے تھا, وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد وجود بکھر جائے, درندے کھا جائیں, آگ میں جل جائے, سمندروں میں غرق ہو جائے, مادے کی کسی نہ کسی صورت میں کنورٹ ہوتا رہتا, اور جو مادہ اس وجود کا حصہ رہا ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، جتنا دنیا میں رہا اتنا ہمیشہ اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کافر کی داڑھ جو ہے یہ ایک ایک داڑھ اور پہاڑ کے برابر ہو. اس کی تشریح سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ پیدا ہونے سے مرنے تک اس داڑھ کے کتنے سیل تھے جو آئے اور چلے گئے. ہیومن باڈی میں جو سیل ہیں ان میں سے کسی کی عمر 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی، ہر 6 مہینے میں تبدیل ہو. ایک بندہ 80 برس 100 برس زندہ رہا تو اس ایک داڑھ کے کتنے سیل آئے، کتنے جب ہر سیل جتنی دیر وجود کا حصہ رہا اس میں وجود نے اگر نیکی کی ہے تو اس کو اس کا اجر لذت ملے گی، گناہ کیا تو اس کی سزا میں وہ بھی شامل ہے. جو اگلے پچھلے سارے سیل جب اللہ کریم جمع کرے گا تو داڑھ وہ جتنی بن جائے گی کہ نہیں، سائنٹیفکلی سوچ کے دیکھ. تو حضور کے اس ارشاد گرامی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ از خود یہ تو بن جائے گی. ہر سیل کو اتنا ہی عذاب ہوگا جتنی گناہ میں اس کی شراکت. یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ میں دوسرا سیل شامل ہو عذاب دوسرے پر، نہیں. ہر سیل نے جتنی دیر جتنے مہینے جتنے گھنٹے وجود کا حصہ رہا اور گناہ میں جتنی اس کی شراکت ہے اتنی اس کو سزا ہو. ہر باڈی سیل جتنی دیر وجود مومن کا حصہ رہا اور اس میں جو اس نے نیکی کی اس کی لذت ہر سیل کو الگ نصیب ہو. تو اندازہ لگا لیجئے کہ عذاب کتنی قسم کے ہوں گے اور لذات کتنی قسم کی ہوں. روح جب الگ ہوتی ہے عام آدمی کی تو زندگی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہر باڈی سیل کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے. اگر روح کو اللہ نہ کرے عذاب ہو تو مکلف بذات روح ہوتی ہے، براہ راست روح کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے تابع ہو کر وجود کے ہر ذرے کو وہ جہاں بھی ہو اسے عذاب اپنے حصے کا پہنچ رہا ہو. اللہ جس روح کو انعام دیتے ہیں ثواب پاتی ہے، جو لذات اسے برائے جیسے دنیا میں بدن براہ راست مکلف ہے روح اس کے تابع، برزخ میں روح براہ راست مکلف ہوتی ہے بدن اس کے تابع ہوتا ہے. جس کو ثواب ہو رہا ہے براہ راست روح کو ہو رہا ہے، لیکن روح کے واسطے سے بدن کے ذرات جہاں جہاں ہیں سب کو پہنچا. پھر کچھ لوگ عجیب ہوتے ہیں جن کی روح کا تعلق بدن کے ساتھ مرنے کے بعد بھی کم از کم اتنا رہتا ہے کہ بدن گلتے سڑتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بدن گل سڑ جاتا ہے، لیکن روح کے بعد کچھ لوگوں کی ارواح کا تعلق وجود کے ساتھ اتنا زیادہ رہتا ہے جو ان روح میں نجات میں ہوتی ہیں اور اعلیٰ حالات میں ہوں. تو مجھے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے کالج نے ایک میت خریدی. میڈیکل کالج والے خریدتے بیچتے رہتے ہیں، پھر انہیں چیر پھاڑ کر کے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں دکھاتے ہیں. تو 2-4 دن بعد، ہفتے بعد وہ موقع آ گیا کہ اسے چیر پھاڑ کر شاگردوں کو دکھایا جائے. تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ وہ باڈی لے آؤ. وہ جب باڈی دیکھی تو ساری پر فنگس لگی ہوئی تھی. اب ہیومن باڈی کو جو فنگس مرنے کے بعد لگتی ہے وہ نرا زہر ہوتی ہے، کسی کی انگلی اس کے ساتھ بھی ٹچ کر جائے تو اس کی موت کا سبب بن سکتی. ان کا جی وہ تو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں، اسے فنگس لگی ہے، اسے کوئی چیرے پھاڑے گا کیا، مجبوری ہے پھر دفن کر لو. ہاں دفن کر لی. 2 سال بیت گئے، دو سال بعد پرنسپل صاحب کو خیال آ گیا, فرمایا وہ باڈی لے آؤ یار, اس کی ہڈیاں تو رہیں گی, گوشت گل گیا ہوگا, ہڈیاں ہوں گی تو ہڈیاں ہی جوڑ کر تو وہ جتنا کام ہو سکے وہ کریں گے. بڑی مہنگی ہے نا, دو دو تین تین لاکھ, ڈھائی ڈھائی لاکھ کی باڈی خریدی ہوئی ہوتی ہے, تو جو چیز کام آ جائے. جب قبر کھولی گئی تو وہ ترہ تازہ تھی, نہ کوئی فنگس تھی, نہ کوئی میل تھا, نہ تر و تازہ. پرنسپل صاحب کو بتایا گیا. اب یہ سارے ہیں نا انگریزی تعلیم یافتہ اور روح بدن کے تعلقات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے, تو انہوں نے حکم دیا اس پر تیز قسم کا تیزاب ڈال دو, یار پرانا گوشت ہے اتر جائے گا, ہڈیاں نکال. جب اس پر تیزاب ڈالا گیا تو وہ اور صاف ہو گئی, ایسے لگا جیسے کسی نے نہلا دیا. وہ زمین پہ گرتا تھا تو زمین کھولنے لگتی, جسم پہ گرتا تھا تو جسم کا میل صاف. انہوں نے آ کر بسایا, اس نے کہا اچھا یار پھر سے کالج سے نکال کر کسی قبرستان میں دفن کر. یہ کیوں ایسا ہوا؟ وہ ایسا کوئی اللہ کا بندہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ اتنا تھا کہ جسم خراب نہیں ہو. کچھ لوگ اس سے بھی بلند ہوتے ہیں, جیسے شہداء. اللہ کے فرماتے ہیں لا تقصبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, یہ سوچنا بھی منع ہے کہ شہید مر گیا, جسم کے پکس سے اڑ گئے, جنازہ پڑا گیا, دفن کے. فرمایا سب کچھ ہوا لیکن وہ زندہ ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون, اللہ کے پاس زندہ ہے, رزق پاتا ہے. شہداء کے وجود بارہا نکالے گئے اور اب تک بھی نکالے جا رہے ہیں. ابھی تک یہ 70s میں مسجد نبوی کی توسیع میں صحابہ کرام کے وجود جو ہیں وہ جنت البقیع منتقل کیے, تر و تازہ تھے, ٹھیک ٹھاک. 1400 سال بھی تھی بعد بھی تھی. اس سے اوپر ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء بھی دنیا سے سفر کرتے ہیں, انبیاء پر بھی موت وارد ہوتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ نبی کی روح عام آدمی کی روح کی طرح وجود سے قبض نہیں کی جاتی. بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی روح اثر کا جو تعلق امور دنیا سے, کھانا پینا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا, یہ تھا, وہ تعلق محدود کر دیا گیا. روح اثر کو بدن عالی سے جدا نہیں کیا. روح عالی کا مقیام جو ہے وہ بدن اثر ہی میں ہے. اب اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. ہمارا کلمہ ہے جس کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جو جسد مار روح ہے. یہ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے درود اور صلاۃ سلام بناتے رہتے ہیں نا, تو ان میں دیکھیں ان میں یہ بھی ہے صلاۃ علی روح محمد علی جسد. ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ روح اور جسد الگ الگ نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں, خود بھی گمراہ. میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ صلاۃ ہو روح اقدس پر, صلاۃ ہو وجود اقدس. بھائی وجود اقدس اور روح اقدس ایک ہی ہیں, اس لیے حضرت محمد آج بھی رسول ہیں. چونکہ نبوت ملی ہے جسم اور روح کے آمیز, جس روح مال جسد نبی ہے اللہ کا. اگر روح اثر الگ ہو گئی تو نبوت کس کے پاس رہی, جسم کے پاس یا روح کے پاس؟ اگر نبوت روح کے پاس ہے تو پھر ہونا چاہیے روح محمد رسول اللہ. اگر نبوت جسد کے پاس ہے, جسم کے پاس, جسد اثر کے پاس ہے, پھر ہونا چاہیے جسد محمد رسول اللہ. ہم تو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ, اس کا مطلب ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد ویسے ہی ہیں جیسے دنیا میں موجود تھی. روح عالی الگ نہیں ہوئی, بلکہ جو تعلق دنیاوی ظاہری حیات سے تھا وہ محدود کر دیا گیا. روح کا مقام جسد اثر, اسی لیے آج بھی کلمہ اور قیامت تک رہے گا محمد الرسول اللہ. اگر روح الگ ہو گئی تو پھر نبوت روح کے پاس ہے یا بدن کے پاس, ایک کے پاس ہی رہے گی نا. تو کلمہ تو ہے محمد, تو روح مال جسد کا نام ہے. ایک اور پہلو بھی ہے اس کا, ہم اپنے موضوع سے ہٹ گئے, دور نکل گئے, خیر واپس آ جاتے. وہ پہلو یہ ہے کہ کائنات میں عرش, جنتیں, بے شمار بلند مقامات اللہ نے بنائے, سب سے اعلیٰ کون ہے؟ محمد الرسول. ارواح میں روح اثر سب سے اعلیٰ ہے, اجسام میں جسد اثر سب سے اعلیٰ ہے, جنت المعلیٰ سے بھی, عرش عظیم سے بھی, سب ساری مخلوق میں اعلیٰ ترین مخلوق وجود رسول اللہ. اگر روح اطہر کو آپ الگ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ اعلیٰ جگہ سے نکل کر اس سے کم جگہ میں جائے گی, خواہ جنت میں جائے, علیین میں جائے, وہ اس علیین ہو یا جنت ہو, وہ وجود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو نہیں کرتی. کبھی عام آدمی کو بھی جسے اللہ بخش دے مرنے کے بعد ترقی پاتا ہے, آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے بجائے ترقی کے پہلے اعلی مقام سے اس کے نیچے کی طرف آ گئے. روح زیب ہی جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے, اور جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی روح محمد کا مقام. تو موت تو حضور پر بھی واقع ہوئی, لیکن اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان ہو سکتی. تو یہ نتائج ہیں اس تخلیق کے اور اس کائنات کے. اب جب بندہ اس مادی دنیا, مادی لذات میں کھوکتا ہے اور روح کی طرف توجہ نہیں کرتا, تو روح کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے, آواز ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جس کے دل میں یہ تمنا کروٹ لے کہ اتنی بڑی کائنات میرے اندر بسی ہے, میں اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہوں, فی احسن تکوین, بہترین تخلیق ہے, مالک کیا چاہتا ہے. ایک اندر اسے اللہ کریم قرآن کی زبان میں انابت کہتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ایک آرزو پتا. فرماتے ہیں یادی الیہ من ینیب, جس کے دل میں یہ آرزو کروٹ لے اسے ہدایت ہم خود فراہم کر دیں, راستے آسان کر دیتے ہیں, اسباب مہیا کر دیتے ہیں. کیسے مہیا کرتے ہیں؟ فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, اس کے دل میں جب یہ کروٹ آتی ہے تو ہم اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. شرح صدر کا یہ معنی نہیں ہے کہ چھاتی پہلے 32 انچ ہے پھر 42 انچ ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. شعور و احساس جو دل کے اندر ہے, جو سینے میں ہے, ادراک کی قوت جو قلب کے اندر ہے, اس سے بادل اور اس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ فہو علی نور من رب, اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے اس میں نور بھر جاتا ہے, روشنی بھر جاتی ہے. شرح صدر سے یہ مراد ہے کہ اس کے قلب میں انوارات آ جاتے ہیں, روشنی آ جاتی ہے, اور اس کا ادراک وسیع ہو جاتا ہے. وہ صرف دنیا کے کاموں کو دنیا کی نظر سے نہیں دیکھتا, بلکہ دنیا کو بھی آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کی نظر بہت وسیع ہو جاتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ کام کرنے کا نتیجہ دنیا میں کیا ہے اور برزخ میں کیا ہے اور روز قیامت کیا ہوگا. تو شرح صدر تو ہو گیا, سینہ کھل گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا میں کھو جاتے ہیں, گویا دل کا استعمال ہی نہیں کرتے, محض دماغ 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 پر زندگی گزارتے ہیں. تو جب دل کا استعمال ترک ہوتا ہے تو وہ پتھر بن جاتا ہے, دل نہیں رہتا. تو فرمایا فبیل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, جن کے دل اللہ کی یاد سے محروم ہو گئے ان کے لیے تباہی ہے. دل نہ رہے, سینے میں پتھر بن گئے, بوجھ بن گئے, آخرت کی تباہی کا سبب بن گئے. فعل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, جن دلوں میں اللہ کی یاد ہی مٹ گئی, وہ دل نہیں سینے میں پتھر ہے, تباہی کا سبب ہے. دل جب تباہ ہوتا ہے تو اکیلا تباہ نہیں ہوتا, بدن کی جو ایک کائنات ہے اس سب کو تباہ کر دے. تباہ ہو کر مٹ جانا ہوتا پھر بھی خیر تھی, ویلن یہ تو بہت مصیبت ہے, کیونکہ تباہ ہو کر یہ عذابوں میں چلا جاتا ہے, مر نہیں جاتا, مٹ نہیں جاتا, زندہ ہمیشہ رہے گا لیکن جہنم میں رہنا پڑے گا. اولئک فی ضلال مبین, ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے, زندگی پر جنہوں نے نگاہ ہی نہیں کی, جنہوں نے حقیقی زندگی کو بھانپا ہی نہیں, اللہ ہی کو بھول گئے تو پھر اللہ کی کائنات کو کیا یاد رکھیں گے. یہ واضح کھلی گمراہی میں. یہ کیا لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث, کتنی خوبصورت بات اللہ نے نازل فرمائی. کائنات کی حیثیت کیا ہے, وہ اس نے فرما دیا کن ساری ہوگی. دو ہی لفظ عرف ہیں, کیا فرنوں, ساری کائنات. پورا قرآن کریم نازل فرمایا انسان کے لیے, اس کا دل زندہ کیوں نہیں. سارا کلام الہی ہے, ذاتی کلام ہے اللہ کا. قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں, مفاہیم بھی اللہ کی طرف سے ہیں. یہ وہی مطلب ہے, وہ وہی جس کی تلاوت کی جائے. پہلی کتابیں جو نازل ہوئیں سب برحق تھیں, ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں, سب اللہ کی طرف سے تھیں. لیکن یاد رکھیں, ساری کتابیں جو تھیں وہ غیر مطلب تھی. پہلی ساری کتابیں مفاہیم اللہ کی طرف سے تھے, الفاظ انبیاء کے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان میں تعریف بھی ہو گئی, وہ مٹ بھی گئیں. اللہ کا کلام مٹایا نہیں جا سکتا, نہ اس میں تعریف ہوتی. وہ کتابیں جو پہلے تھیں انبیاء اور رسل پر نازل ہوئیں, وہ بھی غیر مطلب تھیں. مفاہیم اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے, الفاظ انبیاء اور رسل کے اپنے تھے. 30 پارے قرآن کریم وہی مطلب ہے, ایک ایک لفظ منزل من اللہ, اللہ کا ذاتی کلام ہے, اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا, یہ نہیں مٹ سکتا. اس کے ساتھ وہی غیر مطلب ہے جو اس کی تفسیر اور تشریح ہے, وہ ہے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ساری تفسیر جو حضور نے فرمائی وہ بھی منزل من اللہ ہے. مفاہیم اللہ کی طرف سے ہیں, الفاظ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, جسے آپ حدیث شریف کہتے ہیں, وہ بھی وہی الہی ہے, وہی غیر مطلب ہے. نہیں, آپ 30 پارے قرآن کو دیکھیں, 6666 تو آیات ہیں. کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں جو کسی ایک رہا کی جگہ متصل مانتے ہیں یا واصل مانتے ہیں, کم رہا مانتے ہیں, اس طرح آیات میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے. ایک لمبی آیت کو کچھ دو آیتیں مانتے ہیں, کچھ تین مانتے ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں یہ ایک ہی ہے. عمومی طور پر 6666 آیات تسلیم کی جاتی ہیں. اس کے حروف کی تعداد بھی دی گئی ہے, الفاظ کی تعداد بھی دی گئی ہے کہ ان میں الفاظ کتنے ہیں, الفاظ میں حروف کتنے ہیں. اتنا لمبا کلام الہی, پھر ذخیرۂ حدیث کو دیکھیں جو 23 برس پہ محیط ہے. اتنا سارا کلام وحی, یہ وحی مطلب ہے, وہ وحی غیر مطلب ہے, وحی ہونے میں تو دونوں مشترک. اتنی وحی کے نزول کے بعد بھی انسان کا دل نہ جاگے تو پھر وہ انسان نہیں, پھر وہ کس سزا کا مستحق ہے؟ یہ مالک ہی وہ جانے اور اس کا بندہ جانے. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی, اللہ نے خوبصورت ترین بات, ایک دوسرے سے ملتے جلتے جملے, اور ایسے جملے جو بار بار دہرائے جاتے. قرآن کریم ختم نہیں ہوتا, یہ جو ہم ختم پڑھاتے ہیں نا, قرآن ختم ہو گیا, یہ ہماری جہالت ہے. آپ نے حفاظ کو دیکھا ہوگا تراویح پڑھاتے ہیں, وہ کبھی بناس پہ نہیں ختم کرتے. آخری تراوی پھر پہلا سپارہ, اس کا ایک دو رکوع شروع کر کے ختم کرتے ہیں. کیوں؟ قرآن ختم نہیں کیا جاتا, یہ دہرایا جاتا ہے. قرآن کریم ختم نہیں ہوتا, یہ دہرایا جاتا ہے. آپ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں, اگر آپ نے 30 سپارے پڑھ لیے تو پہلے سپارے کا کم از کم پہلا رکوع پڑھ کے ختم کریں, سورہ فاتحہ پڑھیں, پہلا رکوع پڑھ کے ختم کریں. کیونکہ قرآن ختم کرنا محاورہ ہی غلط ہے. قرآن ختم ہو گیا تو باقی بچا کیا؟ قرآن رگ حیات ہے, یہ ختم نہیں ہوتا. یہاں بھی اللہ کریم فرما رہے ہیں, اللہ نزل احسن, کتنی خوبصورت بات اللہ نے نازل کی. کوئی اسے دیکھ سکے, کوئی اسے محسوس کر سکے, کوئی اسے جذب کر سکے تو پتہ چلے. ہر بات کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی ہے. ایک ہی گانا ہے, آپ ایک آدمی سے سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کچھ نہیں, مزہ نہیں ہے. دوسرا کوئی گویا وہی گانا گاتا ہے تو آپ سر دھننے لگ جاتے ہیں. یہ جو آپ سر دھن رہے ہیں, اس گانے میں بھی ایک کیفیت تھی جو آپ پر وارد ہو. ایک شعر ہے ہم سنتے ہیں کہتے ہیں فضول ہے, ایک اور شعر ہم سنتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گیا. جی کمال کیا ہے؟ اس شعر کے سننے سے ایک کیفیت ہمارے دل پہ آئی. ایک بندہ ایک بات کہتا ہے تو ہم پتھر لے کر اس کا سر پھاڑنے کو دوڑتے ہیں, غصہ ہو جاتے ہیں. جو اس نے بات کہی اس میں ایک حالت تھی جو ہمارے دل پہ وارد تھی. ایک بندہ ایک بات کہتا ہے ہم اسے انعام بھی دیتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں. یہ انعام کس بات کا دیا؟ اس نے چند لفظ ہی کہے تھے. اس نے جو خوشی دی, ایک حال تھا اس میں جو ہم پر وارد ہوا, ہم خوش ہو گئے. بندے کے کلام میں اتنی تاثیر ہے, کلام الہی میں کتنی ہوگی اور کتنی ہونی چاہیے. پھر وہ کلام حسین احسن الحدیث جو نازل ہو قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادا ہو زبان مبارک اور لبہ مبارک کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ تو پہلے بہت میٹھا تھا پھر شاید میں ڈوب گیا. اب جب وہ سامنے آئے تو کہالت وارد ہونی چاہیے یا نہیں؟ کمال ہے، ہم تو پڑھتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ دل میں فکر ہوتی ہے کہ یار پارا پڑھنا ہے، کبھی یہ ختم ہو جان سے، یہ کیا عجیب بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شرف انسانیت ضائع کر دیا، دل میں وہ حساسیت رہی نہیں کہ کلام الہی کو محسوس کرے. یہی جس جملے پہ ہم خوش ہو کر انعام دیتے ہیں، یہ جملہ ایک پتھر کے سامنے کہتے رہو تو وہ خوش ہوگا؟ اس میں احساس و ادراک ہی نہیں ہے. جس جملے پہ ہم بھڑک اٹھے ہیں، وہ جملہ ایک پتھر کے سامنے کہتے رہو تو کیا وہ ناراض ہوگا؟ اس میں احساس و ادراک. اگر کلام الہی کی کوئی کیفیت وارد نہیں ہوتی تو پھر ہم پتھر ہو چکے. اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو گدھے خچر ہیں، جانور ہیں. بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے. جانوروں کو تو اللہ نے استعداد ہی نہیں دی، انہیں تو استعداد دے کر پیدا کیا تھا، انہوں نے اس پر اتنا کیچڑ لیپا، ساری زندگی کیچڑ ہی لیپتے رہے اور انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ قرآن کا نہ حدیث. حالانکہ فرمایا اللہ وہ بڑا کریم ہے، اس کا احسان، اس نے آپ کے سل جوڑ کر وجود دیا، ہوا سے خمسہ دی، بے شمار نعمتیں دی، گن نہیں سکتے، ایک ایک بال اس کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے. اولادیں دی، مال دیے، زندگی دی، فرصت دی، مہلت دی، لذتیں دی، غذائیں دی، دوائیں دی، کیا کیا گنوں گے. تم پھر اتنے کھو گئے مادی حیات میں کہ تم نے دل کو پتھر ہی بنا دیا. کتنی خوبصورت بات، اللہ نزل احسن، سب سے خوبصورت ترین بات اللہ نے نازل کی. کتاب متشابہ مثانی، ایسی کتاب، ملتے جلتے جملے ہیں، کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، ایک ہی زبان ہے، عربی مبارک خوبصورت زبان ہے، ملتے جلتے جملے ہیں، وہی الفاظ و حروف ہیں، اور ختم نہیں ہوتی. مثانیہ دہرائی جا رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، ختم نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا، قرآن، اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن ختم نہیں ہوتا، دہرایا جاتا ہے، مثانیہ بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، پڑھا ہی جا رہا ہے. یہ کوئی الف لیلہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہو رہا، کسی بندے کی لکھی ہوئی کوئی کہانی نہیں ہے کہ ختم ہو گئی رکھ گئی. یہ کتاب حیات ہے، اور حیات جاویداں کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے، آخرت میں بھی ہے. جو اسے پڑھتے ہیں، اللہ کریم سے امید ہے کہ وہ تو قبر میں بھی دہراتے رہیں، جنت میں بھی پڑھا کریں، ختم نہیں ہوتی. زندگیاں ختم ہوتی ہیں، اپنے روپ بدلتے ہیں. اللہ کا کلام ذاتی ہے، یہ نہ ختم ہوتا ہے نہ روپ بدلتا ہے. کتنی خوبصورت بات نازل کی، پوری کتاب نازل کر دی، ملتے جلتے جملے حروف ہیں، مثانیہ دہرائی جا، ہر بار جتنی بار دہراؤ نئی لذت. یار ایک کتاب ایک دفعہ پڑھ لیں، دوبارہ پڑھنے کچھ ہی نہیں کرتا، اس کا نام آئے تو میں پتا ہے مجھے اس میں کیا کچھ ہے، میں نے پڑھی. اسے جتنی بار دہراؤ نئی لذت آتی. عجیب بات یہ ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تفسیر بیان کی، اسرار التنزیل سمجھا، بڑے اس میں نکات بیان کی، لیکن جب قرآن کریم کو پھر سے پڑھا تو پھر نئی باتیں ظاہر ہیں. چلو جی پنجابی تفسیر بناتے ہیں، اس میں نئی باتیں آ گئیں اسرار التنزیل میں جو نہیں تھی، وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. ہر جمعے چلو قرآن بیان کرتے ہیں، ترتیب سے کر لیتے ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع کر دیا، الحمدللہ 21واں پارہ ختم ہونے والا ہے جی، اکرم التفاسیر بن گئی، مولانا نے مجھے لکھا تھا کہ یہ کوئی تفسیر وغیرہ نہیں ہے، یہ آپ کے ہیں، کیا انہوں نے لکھا پتہ نہیں، وہ لفظ ذہن سے نکل گیا کہ آپ کے بیانات کا مجموعہ ہے. میں نے کہا ٹھیک، آپ ایسا ہی سمجھ لیں یار، کوئی ضروری ہے اسے تفسیر کہنا؟ اب وہ 21ویں پارے پر ہے، لیکن جب قرآن کریم پیچھے سے پڑھتا ہوں تو نئی باتیں سمجھ آتی ہیں، اور پھر دکھ ہوتا ہے کہ یہ اس میں تفسیر میں کیوں نہیں دیا، تفسیر میں کیسے دیتے، علم میں ہی نہیں تھا. آپ جب پڑھنا شروع کریں، سمندر میں جب غوطہ لگائیں، کچھ نہ کچھ موتی نکل آتے. آپ جب تلاوت کرتے ہیں، نئی لذتیں، نئی کیفیتیں اور نئے معانی بھی سمجھ آتے ہیں. اللہ کا کلام ہے، معانی ختم تو نہیں ہوں گے. اللہ کا سمندر ہے، اس سے موتی ختم تو نہیں ہو جائے گا. تو فرمایا ہم نے کتنی خوبصورت کتاب اتاری، ملتے جلتے حروف جملے، اور بار بار پڑھے. یہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جسے بندہ بار بار پڑھے. ایک دفعہ ختم کر لو طبیعت بھر جاتی ہے، پتہ ہے اس میں کیا ہے. یہ واحد کتاب ہے جو ختم نہیں ہوتی، دہرائی جاتی ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کو اپنے پروردگار سے کوئی رشتہ ہے، اس کی عظمت کا ادراک ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی وہ کیفیت، وہ حال وارد ہوتا ہے ان پر عظمت الہی کا. جس طرح کوئی بندہ خوبصورت جملہ کہے، شعر پڑھے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں دعا دے ہم خوش ہوتے ہیں، گالی دے ناراض ہوتے ہیں، ایک کیفیت وارد ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے قرآن کو جب پڑھتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین، جلد کا ایک ایک ذرہ بھی لرز جاتا ہے، ایک ایک رواں بدن کا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کا جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، جو میری عظمت سے اپنی حیثیت کے مطابق آشنا ہے، جنہیں ادراک ہے میرے قادر، میرے خالق، میرے مالک ہونے کا، عظمت الہی سے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق آشنا ہے. عام آدمی کو جو آشنائی ہے، عالم کو اس سے زیادہ ہے، ایک ولی اللہ کو اس سے زیادہ ہے، صحابہ کرام کو ان سے زیادہ. انبیاء کی معرفت انبیاء ہی کے لیے ہوتی ہے، غیر نبی سما نہیں سکتے. ہر ایک کی معرفت اپنی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. اور فرمایا ہوتا یہ ہے کہ جب وہ میرے کلام کو پڑھتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے پروردگار کی عظمت سے اپنی حیثیت کے مطابق آشنا ہے، ان کی جلد کا رواں رواں لرز اٹھتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ، اس پر پھل یہ لگتا ہے کہ ان کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ کر رہا ہوں. علماء تشریف فرما ہے، خود ہر عالم جانتا ہے، ترجمہ تو طالب علم بھی جانتے ہیں، علماء کی شان تو بلند ہے، طالب ترجمہ تو شروع سے طالب علم بھی سیکھ لیتے ہیں. فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھال کا ذرہ ذرہ، بال کھال سے لے کر ناخنہ دل تک، کھال بھی ذاکر ہو جاتی ہے، گوشت بھی ذاکر ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھی ذاکر ہو جاتی ہیں، دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے. اب اللہ کا نظام ہے، کوئی پھل، کوئی درخت، کوئی بیل آپ اگاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، پھر وہ پھل لاتی ہے، پھر پھل کے اندر بیج ہوتا ہے، وہی بیج جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اسے آپ بوتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، گولی کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، پھر وہ ساری بیل بن جاتی ہے. یہ حاصل ہے ساری کا ثم تلینو جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی کھال بالوں سے لے کر نیا خانہ دل تک سارا وجود ذاکر ہو جاتا ہے، یہ اس کا بیج ہے۔ صوفیاء نے تو صرف اتنا قصور کیا کہ اسے بیج کو پھر لوگوں کے دلوں میں بو دیا۔ یہ کتنا لمبا پروسیس تھا جسے میں ایک گھنٹے میں بیان کر رہا ہوں، میں نے مختصراً بیان کیا ہے کیونکہ یہ کوئی جلسہ نہیں، کوئی تقریر نہیں، اجتماع کا عام سا بیان ہے، آپس کی باتیں ہیں۔ صوفیاء سے اگر لوگ ناراض ہوتے ہیں، صوفیاء کا جرم اتنا ہے کہ انہوں نے اسی بیج کو پھر دلوں میں بو دیا، قلوب میں پھر یہ کاشت کر دیا، اور کہا محنت کرو، پانی دو اسے، کھاد دو اسے، اس کی گوڈی کرو، کیا ہوگا؟ یہ سارا سلسلہ پھر تمہیں نصیب ہو جائے، تمہارے دل میں خشیت آ جائے گی، تمہارا وجود کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو جائے گا۔ جب وجود کا ذرہ ذرہ عظمت الہی سے آشنا ہوگا تو دنیا میں تمہیں ایک نور نصیب ہو جائے گا دل میں، جو تمہیں گناہوں سے بچنے میں مدد دے گا، تمہارے پاس ایک روشنی ہوگی، بھلے برے کی تمیز کر سکو گے، بھلائی اختیار کرو گے، برائی سے بچ سکو گے۔ فرمایا ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ سارا اللہ کا انعام، اس کی ہدایت ہے، اس کی رہنمائی ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے، اسے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا بہت بڑا انعام ہے جس کو بھی عطا کر دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور کسی کی بات اللہ ہی سے بگڑ جائے اور اللہ اسے اس چیز کا ادراک ہی نہ ہونے دے، پھر کوئی اسے کیا سمجھائے؟ اللہ اس پر یہ دروازے بند کر دیں تو اسے کون سمجھائے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی، اللہم ربنا لا تقتلنا بعذابك ولا تولنا بعذابك فاعف عنا، اللهم ربنا لا تسلط علينا، اللهم ربنا نبهر قلوبنا بنور المعرفة، اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم اتباع الخلفاء الراشدين المهديين، اللهم ربنا سلنا امورنا في ديننا ودنيانا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ کریم ہمارے قلوب کو بھی زندگی عطا کر، اللہ ہمارے وجودوں کو بھی ذاکر کر، اللہ کریم ہم پر احسان فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، خلوص نیت عطا کر، صالح کردار عطا کر، نیک انجام نصیب فرما، اپنی یاد میں زندہ رکھ، اپنی یاد پہ موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ رحمت پر۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔